أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ مبارکہ انبیاء کی آیہ کریمہ کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے سلسلہ بیان معرفت امام کے موضوع پر ہے، اور آج یہ ہماری 8 محرم کی گفتگو امام کے صفات میں سے ایک صفت پر ہو رہی ہے، جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جتنے احکام نازل کیے ہیں وہ سب انسانوں کو بلند کرنے کے لیے ہیں، احکام کے سلسلے میں نزول کا لفظ رکھا گیا، اور نتائج کے سلسلے میں صعود کا لفظ رکھا گیا کہ یہ نازل ہوئے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے آئے ہیں، انسانوں کو صعود کی منزل پر لے جاتے ہیں، یعنی نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ ایک پوری سیر ہے اور ایک سفر ہے، ایک سفر ہے اللہ سے بندوں تک کا، اور دوسرا سفر ہے بندوں سے خدا تک کا۔ وہ سفر جو اللہ سے بندوں تک ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان مجبور ہے کلی حیثیت سے، کوئی اختیار انسان کا نہیں ہے۔ اور وہ سفر جو بندے سے خدا تک کا ہے، وہاں پر انسان کو مکمل اختیار دیا گیا ہے، کسی طرح کا کوئی جبر، کسی طرح کی کوئی اکراہ اور کوئی مجبوری انسان کے سامنے نہیں رکھی گئی۔ جو سفر اللہ سے بندوں تک کا ہے، وہ خود انسان کا اپنا سفر بھی ہے، اور ان تمام راہوں کا سفر ہے جو اس کے کمال کی راہیں ہیں، جو کمال کے راستے ہیں۔ انسان خدا کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے فضل کا نتیجہ ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے اس کی صورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس کا بدن نہیں ہے، سب من جانب اللہ ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے رحم میں وہ تمہاری صورت بنا رہا تھا جیسا اس نے چاہا بنایا، تمہیں کوئی اختیار نہیں، ہم نے اپنے اس ڈھانچے کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، ہمارے ماں باپ نے نہیں بنایا، انہیں کیا پتا کہ تہرے پردوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کوئی دست قدرت تھا جو تصویر کشی کر رہا تھا، جو سنائی کر رہا تھا اور انسان کی صورت کو بنایا، انسان کی تصویر کو بنایا اور خوب بنایا، اس سے بہتر تصویر کائنات میں نہیں ہے۔ اس نے آواز دی، صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری تصویر کو بنایا اور بہت اچھی تصویر بنائی۔ عجب، یعنی پروردگار عالم خود اس تصویر پر جیسے ناز کر رہا ہے، وہ یقیناً ایسا ہی ہے، انسان سے بہتر کائنات میں کوئی دوسری تصویر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان سے بہتر کوئی دوسری تصویر ہوتی تو محمد اور آل محمد اس کائنات میں اس تصویر میں آتے ہیں۔ خود ان حضرات کا بصورت انسان آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان سے بہتر کوئی تصویر ممکن ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ سفر ہے جو انسان نے طے کیا کہ جو اللہ سے بندے تک کا سفر ہے, فضل الہی کا سفر, کرم الہی کا سفر, جو بھی آپ تعبیر کریں جس چیز سے اس نے یہ سفر طے کرایا. روح من جانب اللہ ہے کہ من روحی, اپنی روح میں سے خلق کیا پروردگار عالم نے, ہمیں ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں ہے. ایک دوسرا مسئلہ, جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے لازم تھیں, ضروری تھیں, ان سب کو پروردگار عالم نے نازل کیا, اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. ہم چاہیں کہ انبیاء آئیں یا نہ آئیں, ہم سے کوئی رب مربوط نہیں ہے. وہ جس کو چاہے نبی بنائے, جس کو چاہے نہ بنائے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ جتنے چاہے رسول بھیجے چاہے نہ بھیجے, ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. یہ بھی پروردگار کا اپنا اختیار ہے, ہم سے مطلب ہی نہیں ہے. میں نے آج رہائے گزشتہ میں اس کو عرض کیا ہے, قوانین اس نے نازل کیے, اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. ہم نے جو کہا ہے تمہیں وہ کرنا ہوگا, تمہاری مرضی سے نہ کہا ہے, نہ تم سے پوچھ کے کہا ہے, اور نہ تمہاری بات کو سنیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تمہارے لیے ضروری تھا ہم نے سب کہہ دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے یہ چیز ضروری تھی اور کائنات میں نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تمہارے کمال کے لیے, تمہاری فلاح کے لیے, تمہاری بہبودی کے لیے, تمہاری سعادت کے لیے, تمہاری کامیابی کے لیے جتنی چیزیں تصور کی جا سکتی تھیں ہم نے سب کو آمادہ کیا ہے. کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے مقام کمال تک جانے کے لیے, نہیں ہے. تم ڈھونڈ نہ سکو یہ الگ موضوع ہے, اور ہماری طرف سے نہ ہو یہ الگ موضوع ہے. ہم نے رکھا ہے, تم سے پوچھ کے نہیں رکھا, تمہارے آنے کے پہلے موجود کیا ہے. تم بعد میں آئے ہو, پانی پہلے سے موجود ہے. تم بعد میں آئے ہو, کھانا پہلے سے موجود ہے. تم بعد میں آئے ہو, ہوا پہلے سے موجود ہے. جتنی چیزوں کو تمہیں ضرورت تھی تم سے پہلے ہم نے آمادہ کی ہیں. توجہ کیجئے, جتنی چیزوں کی ضرورت تھی, اور پروردگار عالم نے, اب یہ خیر موضوع نہیں, میں عرض کرتا آپ کے سامنے, کتنا اہتمام کیا ہے اس چیز پر. بچہ دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے, شیر مادر پہلے سے آمادہ ہوتا ہے. وہ ایسا رزاق ہے کہ جب تمہیں مانگنے کا شعور بھی نہ تھا تو اس نے تمہیں بغیر مانگے رزق دیا, ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر مانگے رزق دیا اس نے. کس نے مانگا تھا؟ ہم نے مانگا تھا کہ پروردگار ہمیں شیر چاہیے, ہمیں دودھ چاہیے, تو آمادہ کر دے کھانے تمہیں ضرورت. اس کے پہلے جب تم ماں کے شکم میں پروان چڑھ رہے تھے وہاں بھی ہم تمہیں غذا دے رہے تھے. تمہارا باپ تمہیں غذا نہیں دے رہا تھا, تمہاری ماں تمہیں غذا نہیں دے رہی تھی, وہ اپنی غذا استعمال کر رہی تھی, تمہیں غذا ہم دے رہے تھے. اب ذرا اس خلقت کے نظام پر غور کریں. میں عرض کیا کہ موضوع نہیں, میں عرض کرتا, ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے تو غذا اس کی کیا ہے؟ خون. خون ہے جو اس کی غذا بنتی ہے, جس کے ذریعے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے, گوشت اور ہڈی اور جو ساری چیزیں جو ہیں, خون غذا ہے. اور جیسے ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے غذا کیا ہے؟ شیر, دودھ اس کی غذا ہے. پروردگار عالم نے دونوں کے راستوں کو بدل دیا. جب خون غذا تھی تو ناف کے ذریعے سے جا رہا تھا, اور جب دودھ کو غذا بنایا تو منہ کے ذریعے سے دیا. توجہ کریں, ماں کے شکم میں ناف کے ذریعے سے غذا مل رہی ہے چونکہ خون ہے. جب دنیا میں آ رہا ہے تو شیر غذا بن رہی ہے, منہ کے ذریعے سے جا رہا ہے. جو پروردگار دنیا میں منہ سے غذا دے سکتا تھا شیر, وہ کیا ماں کے شکم میں منہ سے نہیں دے سکتا تھا؟ کوئی ایسا سسٹم بنا دیتا کہ کھانا وہیں سے, غذا وہیں سے, خون وہیں سے جاتا منہ سے. کہا نہیں, ہم نے نہیں چاہا کہ تمہیں حرام یا نجس خوری کی عادت پڑے. ماں کے
کے شکم میں تمہاری نشو و نما کے لیے تمہارے بدن کو درست کرنے کے لیے خون کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو تمہارے منہ نہیں لگنے دیا، راستہ بدل دیا تاکہ یہ دہن تمہارا پاک رہے۔ اس سے تو ذکر پروردگار ہونا ہے، اس سے تو ذکر محمد اور آل محمد ہونا ہے۔ اے انسان خود سوچ، جب ہم نے خدا ہو کر کے تیرے لیے اتنا اہتمام کیا کہ جس زبان سے یا علی کہنا ہو اس کو نجاست سے آلودہ نہ ہونے دیا، انسان میرا انتظام بغور کر جس زبان سے یا علی کہلوانا تھا، جس زبان سے یا حسین کہلوانا تھا، جس زبان سے لا الہ الا اللہ کہلوانا تھا، جس زبان سے محمد رسول اللہ کہلوانا تھا، جس زبان سے علی ولی اللہ کہلوانا تھا، ہم نے اس زبان کو نجاست سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ ہم چاہتے تو وہیں سے خون دے دیتے تیرے لیے، لیکن نہیں نہیں، اس زبان کو پاک رہنا چاہیے۔ ابھی اس سے یہ توحید کا اعلان کرے گا، ابھی اس سے یہ رسالت کا کلمہ پڑھے گا، ابھی اس سے یہ ولایت کا کلمہ پڑھے گا۔ ہم نے اسے پاک رکھا، خون حرام ہے، منہ میں حرام کو لگنے نہ دیا، نجیس ہے، منہ میں نجیس کو لگنے نہ دیا زبان میں، چونکہ اس سے اتنی چیزوں کو کہلوانا تھا، کتنا نالائق ہے، کتنا نالائق ہے جس کو ہم نے اتنا پاک رکھا تھا، جس دہن کو اس کو تو نے اپنے اختیار سے نجس کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کیا جھوٹ نجس نہیں کرتا دہن کو؟ کیا غیبت نجس نہیں کرتی دہن کو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نجس غذائیں دہن کو نجس نہیں کر رہی ہیں؟ کیا فحش زبان کو نجس نہیں کر رہا ہے؟ ہم محسوس نہیں کر پا رہے لیکن نجس کر رہا ہے۔ کہا ہم نے کتنا اسے پاک رکھا تھا تاکہ تو اس پاک زبان سے کہے یا حسین، تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ بہرحال تو نے، ہم نے اسے غذا تیرے لیے پہلے سے آمادہ رکھی، تو دنیا میں آیا ہم نے تیرے لیے پہلے سے شیر مادر کو آمادہ رکھا تھا تاکہ تجھے دے دیا جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تجھے ضرورت تھی ہم نے آمادہ نہ کی ہو۔ یہ تیرا وہ سفر ہے کہ جو من اللہ اور تجھ تک ہے، اللہ سے شروع ہو کر کے تجھ تک آ رہا تھا۔ اس میں ہر چیز کو میں نے آمادہ کیا، وہ قانون کی صورت میں ہو، وہ اعمال کی صورت میں ہو، وہ نبیوں کی صورت میں ہو، وہ رسولوں کی صورت میں ہو، وہ کتابوں کی صورت میں ہو، وہ ائمہ کی صورت میں ہو، ہم نے آمادہ کیا۔ اب دوسرا سفر تجھے خود طے کرنا ہے، دوسرا سفر تجھے خود طے کرنا ہے۔ وہ کون سا سفر ہے پروردگار کا؟ وہ سفر ہے جو تجھ سے شروع ہو کر کے مجھ پر تمام ہونے والا ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جو من العباد الى المعبود ہے، جو بندوں سے شروع ہوگا اپنے معبود تک جا رہا ہے۔ اس سفر کو ہم نہیں طے کریں گے، اس سفر کو تجھے طے کرنا ہوگا۔ سفر کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی ہم نے سب آمادہ کر دی ہیں، ان چیزوں سے استفادہ کر، اپنے سفر کو طے کر، یہ تیرا اختیار ہے۔ اور یہ اختیار ہم نے کائنات میں، کئی دن سے کہہ رہا ہوں، یہ اختیار ہم نے کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیا، صرف تجھ کو دیا ہے، کیونکہ تجھے باکمال بنانا تھا، تجھے اپنا خلیفہ بنانا تھا، تجھے اپنا جانشین بنانا تھا، تیرے ذریعے سے میں فرشتوں پر مباحت کر رہا تھا۔ یہ مجھے تجھے اختیار دیا ہے، اپنے ارادے سے اپنے اس سفر کو طے کر، اور جتنا چاہے بلند ہو جا۔ توجہ کیجئے، کوئی حد نہیں ہے بلندی کی، تو اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ فرشتے تجھ پر حیرت کریں، اتنا بلند ہو سکتا ہے، تو اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ امام وقت تجھ پر مباحت کرے، تو اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ پیغمبر تیرا قصیدہ پڑھیں۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، خطابت میں سب تاریخی حقائق جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دو سفر جو ہیں، ایک سفر میں نے شروع کیا تجھ پر ختم ہوا، ایک سفر تو شروع کر مجھ پر ختم کر۔ جتنے سفر، جتنے بھی عبادتیں ہیں آپ دیکھتے ہیں، قربتن اللہ قربتن اللہ قربتن اللہ، یعنی کیا ہے؟ میں سفر کر رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، میں سفر کر رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، میں سفر کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب کہ یہی ہے قربتن اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ سے قریب کیا مطلب؟ جب میں سفر جا رہا ہوں جو سفر میں وہ قریب ہونے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں سے اگر آپ کربلا جا رہے ہوں تو بار بار نظر پڑتی ہے سنگ میل پر کہ ابھی کتنے کلومیٹر اور رہ گیا، ابھی کتنے کلومیٹر اور بچا ہے ہمارا سفر۔ بار بار سفر کو دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی سے بیٹھو کچھ دور چلے جاؤ گے کچھ اور قریب ہو جاؤ گے، اس سے بیٹھو کچھ اور قریب ہو جاؤ گے، اس سے بیٹھو کچھ اور قریب ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ ہر سواری پر انسان سوار ہوتا ہے قریب ہونے کے لیے، کس سے؟ مقصد سے۔ مقصد کیا ہے؟ مثلاً کربلا۔ مقصد کیا ہے؟ من مثلاً نجب۔ اس سے قریب ہونے کے لیے سارے سفر طے کیے جا رہے ہیں، سارے وسیلے لیے جا رہے ہیں اپنے مقصد سے قریب ہونے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ قربتن اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ پروردگار سے قریب ہونا۔ راستے کیا ہیں؟ کیا راستے ہم نے بتائے ہیں؟ جن جن جگہوں پر قربتن اللہ لگتا جا رہا ہے وہ چیز ہے جو مجھ سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ انشاءاللہ بعد میں اس پر گفتگو ہوگی اگر پروردگار عالم نے حیات دی، لیکن میں یہاں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزو، کوئی بھی عبادت بغیر قربتن اللہ، جسے قصد قربت کہا جاتا، درست نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، انشاءاللہ عابدین پر گفتگو کروں گا تو یہ بات کو آپ کے سامنے عرض کروں گا تفصیل سے۔ کوئی بھی عبادت ہو اگر اس میں قربتن اللہ نہیں تو درست نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ دو رکعت نماز پڑھیے قربتن اللہ کی نیت نہ ہو، کچھ اور ہو، کسی اور سے قریب ہونے کے لیے، نماز کا بیکار ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ روزہ رکھو بغیر ہمارا ارادہ کیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تمہارے منہ پر اسے مار دیں گے۔ حج کے لیے جاؤ لاکھوں روپے خرچ کرو، قربتن اللہ کی نیت نہ ہو، کوئی اور نیت ہو، ہم تمہیں پھینک دیں گے اس کو تمہارے اوپر۔ حتی جہاد کے میدان میں جاؤ، توجہ کریں، جہاد میدان جہاد ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پروردگار عالم آواز دیتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے بیان کیا، معصومین کے ذریعے سے، کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا مگر یہ کہ پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا مگر اس سے پہلے پروردگار عالم اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود کتنے ایسے ہوں گے جو میدان جنگ میں شہید ہوں گے مگر جہنمی؟ پروردگار یہ کیا ہوا؟ یہ تو میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے، کہا ہو تو رہا ہے لیکن میرے لیے نہیں آیا تھا، یہ غازی بننے آیا تھا، یہ بہادر بننے آیا تھا، یہ دنیا کے تمغے لینے آیا تھا، ہم سے کوئی مطلب اس کا نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ مقصد عبادت نہیں ہے، مقصد قربتن اللہ، مقصد پروردگار ہے، عبادت ذریعہ ہے قریب کرنے کے لیے۔ مقصد کچھ اور ہے، عبادت مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے جس کے ذریعے، جس کے لیے انسان سارے کام انجام دے رہا ہے۔ اب جتنی عبادتیں ہیں سب میں قربتن اللہ لگا ہوا ہے، درست؟ پیغمبر نے، دیکھیے بعض مقامات ایسے آتے ہیں، اس کو علم اصول میں بیان کیا گیا ہے لیکن میں وہ تو نہیں، لیکن اشارہ کروں آپ کے سامنے کہ جہاں پر بعض چیزوں کو وسیع کر دیا جاتا ہے، بعض چیزوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے حکم کو بدلنے کے لیے۔ سود حرام ہے، ربا وہ حرام ہے، لیکن باپ بیٹے کے درمیان کا سود نہیں ہے، کیا ہوا؟ سود کا دائرہ تنگ ہو گیا۔ جو باپ بیٹے کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے اس کو سود نہیں کہتے، اس کو ربا نہیں کہتے، دائرہ تنگ ہو گیا۔ عبادت قربتن اللہ، عبادت پروردگار کے لیے ہے۔ پیغمبر نے بعض چیزوں کو وسیع کیا، یہ بھی عبادت ہے، توجہ کیجئے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت ہے، کتنے ایسے احکام ہیں۔ پیغمبر نے آگے بڑھ کر کے آواز دی، النظر الى وجه علی عبادہ۔ پیغمبر نے آواز دی، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ عبادت کے موضوع کو وسیع کر دیا گیا۔ دنیا سمجھ رہی تھی صرف نماز عبادت ہے، پیغمبر کے زمانے کے صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف نماز عبادت ہے۔ پیغمبر نے کہا جیسے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ واجب ہے یہ مستحب ہے، لیکن عبادت کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، درست؟ ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد میں صاحب بیٹھے ہوئے، مولا کائنات کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، ایک ٹک دوسرا کوئی وارد ہوا اس سے کہاں دیکھا جائے، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، سارے کے سارے نمازائے مستحب بھی پڑھ لیتے، کچھ اپنا یہ اپنا پڑھ چکے تھے. بیٹے مولا کے اندر کے چہرے کو دیکھ رہے، کہا یہ کیا کر رہے ہو، کہ تم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے؟ کہا نہیں ہم نے انہیں دیکھا تو ہے لیکن تم نے کچھ سنا نہیں ہے. کہا ہم نے تو انہیں دیکھا ہے پہلے بھی لیکن تم نے شاید کچھ سنا نہیں ہے. کہا کیا نہیں سنا؟ کہا میں نے اپنے انہی دونوں کانوں سے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے، النظر الی وجہ علی بن عبادہ، میں علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا بلکہ خدا کی عبادت کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے سوال کرو کہ انہیں پہلے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. پیغمبر نے اس زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 40 کے بعد کا زمانہ ہے کہ جب مولا کائنات دنیا میں نہ ہوں گے، ابھی لوگ عبادت کیسے کریں؟ کہ گھبراؤ نہیں، ہم اس عبادت کو اور وسیع کر رہے ہیں. کیا وسیع کر رہے ہیں؟ کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر دو طرح سے ہوتا ہے، یا ذکر زبان سے ہوگا جس کو ہم اردو میں ذکر کہتے ہیں، یا ذکر دل میں ہوگا جس کو ہم اردو میں یاد کہتے ہیں. کہ ذکر زبانی، ذکر لسانی بھی عبادت ہے اور ذکر قلبی بھی عبادت ہے علی بن ابی طالب کے لیے. کہا یا رسول اللہ ممکن ہے بعض ایسے موقع ہو کہ ہم ذکر نہ کر سکیں، دنیا کی مشغولیات میں دنیا میں الجھ جائیں اور یاد مولا کے کبھی کبھی ذہن سے نکل. علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر اسی کی یہ دیتا ہوں، حب علی عبادت. حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. اگر دل میں محبت آ گئی تو ہر سانس عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے، محبت عبادت ہے نا، تو محبت کے ساتھ سب کچھ بھی عبادت ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک غیر اختیاری عبادت ہو؟ عبادت میں تو اختیار ہوتا ہے. اب یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، محبت اختیاری یا غیر اختیاری، اس کو بھی نہیں بیان کرنا. لیکن کہا ہے تو ہم تو دن بھر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کیسے ہم عبادت کر رہے ہیں؟ کہ محبت تو ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے ہو مگر عبادت اور محبت کی وجہ سے؟ پیغمبر نے اس کو بھی حل کر دیا. کہ پریشان نہ ہو. اپنے مجمع میں پوچھا کون ایسا ہے کہ جو پورے سال روزے رکھتا ہے؟ سناٹا. جیسے آپ دیکھیں یہاں مجمع ساکت ہو گیا بالکل، جیسے کوئی ہے ہی نہیں حال میں. ایسی پیغمبر کے زمانے میں سب پرن ڈراپ سائلنس ہوا. پیغمبر نے پوچھا کون ایسا ہے جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ سب ساکت. پورا ہر روز پورا قرآن ختم کرتا ہے، تلاوت تو کرتے تھے لوگ، پورا مجمع ساکت. کون ایسا ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ پورا مجمع ساکت. ایک کھڑا ہوا ذہین، ایک کھڑا ہوا ذہین، سمجھدار، ہوشیار. اس نے کہا رسول اللہ میں ہوں. کہا تم ہو کہاں؟ کیا؟ کہا پورا سال روزہ رکھتا ہوں، ہر دن قرآن ختم کرتا ہوں اور پوری رات عبادت کرتا ہوں. میں جیسے یہ کہا لوگوں نے کہا دیکھا رسول اللہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، حد ہو گئی. واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پورا سال روزے سے رہتے ہیں. رسول اللہ مسجد کے اندر جھوٹ. ممبر پر رسول مسکرا رہے ہیں، وہ تو کیا کہہ رہا ہے لیکن تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا سلمان ذرا اپنا دفاع کرو. سلمان فارسی ذرا اپنا دفاع کرو. رسول اللہ دفاع کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی نے فرمایا ہے، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جو مہینے میں 3 دن روزے رکھے اول وسط آخر پورا مہینہ روزے سے گزرتا ہے. پہلی کو، 15 کو، آخر میں اگر کوئی 3 روزے مہینے میں رکھ لے تو پورا مہینہ روزے سے گزرتا ہے. یہ کام میں پورا سال کرتا ہوں. کیجیے سوائے حرام دن کے، جس کا روزہ حرام، مثلاً عید الفطر، میں پورا سال یہ کام کرتا ہوں، اس کے معنی پورے سال روزے رکھتا ہوں. آپ ہی نے فرمایا رسول اللہ، آپ ہی نے عبادت کو وسیع کیا ہے. تو جب انہوں نے سنا کہاں یہ تو رسول اللہ نے کہا تھا، ہم بھول گئے تھے. اچھا اگلی چیز، تم پورے دن کو، پورا ہر دن ایک قرآن پڑھتا ہوں، اس کا کیا جواب ہے؟ قابل رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا تھا جو تین مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے، تین مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرے، ایسا ہے کہ جیسے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے اس نے، چونکہ بعض سوروں کی یہ فضیلت ہے، سورہ الحمد ٹو تھرڈ قرآن کا ثواب رکھتا ہے، سورہ قل ہو اللہ ایک ون تھرڈ قرآن کا ثواب رکھتا ہے، کہ میں روز تین مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں، یعنی پورا قرآن ختم کرتا ہوں، رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا تھا، دو ہو گئی۔ تیسری چیز، پوری رات عبادت کرتے، کہ یہاں تو پس ہی جائیں گے، کہ رسول خدا آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے، رسول اللہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے تو پوری رات عبادت میں اثر ہوتی ہے، یہی میری شاہد مثال تھی ابھی کے لیے، کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے، میرے عزیزوں جناب سلمان فارسی پیغمبر تو نہیں ہے، جناب سلمان فارسی امام تو نہیں ہے، جناب سلمان فارسی نبی تو نہیں ہے، نبی کا ایک امتی ہے، ایمان کا ہائی اسکول پاس ہے، لیکن طریقہ بتا گیا کہ دیکھو اپنے آپ کو ضائع نہ کرو اس دنیا میں، اگر نہیں کر سکتے اتنا آسان نسخہ تو عمل میں لا ہی سکتے ہو، روز تین قل ہو اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہو، مہینے میں تین روزے تو رکھ ہی سکتے ہو، وضو کر کے تو سو ہی سکتے ہو، صلوات بول دے محمد اور آل محمد، میں سچ کہہ رہا ہوں عزیزو، امام نے فرمایا ہے حدیث میں جملے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے انسان پر جو جہنم جائے گا، تعجب ہے، جنت جانا تو نارمل ہے، جنت جانا تو عادی ہے، جہنم جانے والے پر تعجب ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جہنم چلا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، میں نے کسی اسی اشرے میں کہا تھا نا کہ خدا کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، خدا کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، آج ہی تلاوت کے درمیان قرآن مجید کی ایک آیت آئی، جس نے کہا کہ دیکھو جس نے گناہ کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، ایک کا بدلہ ایک، لیکن جس نے ثواب کیا ہے ہم اس کو ستر گنا دینے والے ہیں، اللہ اللہ، اگر یہی ایک عادت پروردگار کی سنت ہمارے اندر آ جائے تو معاشرے میں کیا ہوگا، ذرا آپ سوچیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک مرتبہ نیکی کر دے اسے سب سے بیان کرو، اگر کوئی گناہ برائی کرے اس کو چھپاتے چلے جاؤ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، عبادت کے موضوع کو پیغمبر نے وسیع کر دیا، اگر وضو کر کے سو جاؤ تو عبادت، شاید مثال یہ جملہ تھا، وضو کر کے سو جاؤ تو عبادت، سونے کے بعد تو اختیار نہیں رہتا، سونے سے وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، مگر عبادت ہے پوری رات جب تک اٹھ نہ جائے، کسی مسلمان کو اس پہ شک ہے؟ کا شک نہیں ہے، کہ یہ غیر اختیاری عبادت نہیں ہے، تو اپنے بستر پر سو رہے ہو مگر عبادت ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے، لہذا ممکن ہے، کہ جس رسول نے کہا ہے وضو کر کے سو جاؤ عبادت ہے غیر اختیاری، اسی رسول نے کہا ہے علی سے محبت کرو عبادت ہے غیر اختیاری، صلوات بول دے محمد اور آل محمد پر، آپ نے پہچانا پروردگار عالم نے راستے بنائے ہیں کتنے، بالآخر کا وہ سفر جو تم سے شروع ہو کر کے مجھ تک آ رہا ہے وہ میں نہیں انجام دوں گا، تمہیں انجام دینا پڑے گا، توجہ کیجئے، خدا نماز پڑھنے نہیں آئے گا، ہمیں پڑھنی ہوگی، خدا روزہ رکھنے نہیں آئے گا، ہمیں آنا ہو، ہمیں رکھنا ہوگا، خدا حج کرنے نہیں آئے گا، ہمیں حج کرنا ہوگا، سارے کام ہمیں انجام دینے ہوں گے، اب یہیں پہ کہیے تو کہہ دوں صرف ایک کام ایسا ہے جو وہ بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی عبادت میں وہ ہمارا شریک ہو، ہم نے نہیں دیکھا، ممکن اگر کہیں ہو، اب مجھے بتائیے کہ میں پڑھنا چھوڑ دوں گا، کہیں نظر نہیں آیا کہ ہماری کسی عبادت میں وہ شریک ہو، لیکن ایک عبادت میں شریک ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ آپ سمجھ گئے، وہ عبادت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اور ایسی عبادت ہے کہ پہلے خود انجام دیتا ہے پھر ایمان لانے والوں سے کہتا ہے.
محمد و آل محمد صلوات.
آنے والا آیا کہ رسول اللہ یا کسی امام کے پاس کہ ہمارے گناہ ہیں, ہم نے گناہ انجام دیے ہیں, اب شرمندہ ہے کا استغفار کرو. کہنی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں کا استغفار کرو. کہنی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں کا کہہ رہا ہوں استغفار کرو. کہنی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں کا محمد علی محمد پر صلوات پڑھو. دیکھ رہے ہیں اب یہ جو جگہ ہے جہاں بیٹھے ہیں یہ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اسی بہانے سے عبادت ہو رہی ہے, مولا کا ذکر ہو رہا ہے اسی بہانے سے عبادت ہو رہی ہے, سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں خود یہی عبادت ہے, سب مل کر کے آل محمد پر صلوات محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں یہی عبادت ہے. کہ یہ عبادت ہے, عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ قربتن اللہ. جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ شروع کریں, نماز سے اور آخر تک چلے جائیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک میں قربتن اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. بس میں اشارہ کر رہا ہوں, اگر آپ محسوس کر لیں گے تو کر لیں گے. ساری عبادتیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے, کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کو سنانے کے لیے, کسی کو چڑھانے کے لیے, کسی کو جلانے کے لیے نہیں. نماز سے شروع کیجئے تو اللہ تبارک تک چلے جائیے, سب عبادت ہے, لیکن عبادت میں قربت اللہ شرط ہے. سنانا, دکھانا, جلانا, چڑھانا, اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر عبادت عبادت نہ رہ گئی. اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
تو ایک سفر ہے جو من جانب اللہ ہے بندوں تک, اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, سب پروردگار عالم نے انجام دیا. دوسرا سفر ہے جو بندوں سے خدا تک, اس میں انسان کو اختیار ہے.
جو خدا سے بندوں تک ہے وہاں وسیلہ کون؟
نبی رسول, وہ وسیلہ ہے وہاں سے یہاں لانے کا. توجہ کریں,
کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے غالباً پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا کہ پیغمبروں نے فرمایا وما علینا الا ال,
دیکھیے یاد ہے سب, وما علینا الا ال بلاغ. بلاغ یعنی پہنچانا,
یعنی نبی کی ذمہ داری ہے پہنچانا, رسول کی ذمہ داری ہے پہنچانا,
اس سے زیادہ نہیں. قرآن مجید کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں,
وما علینا الا البلاغ. جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی,
انگلیوں پر گنے چنے لوگ ایمان لائے جناب نوح پر. جناب نوح کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, کیونکہ نبی اگر پہنچانے میں کوتاہی کرے گا تو نبی نہ رہ جائے گا,
رسول اگر پہنچانے میں کوتاہی کرے گا تو رسول نہ رہ جائے گا. لیکن کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا, اس کا رسول سے بحث نہیں ہے اس کی. کوئی اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, یہ رسول سے مطلب نہیں ہے. رسول کا کام ہے پہنچا دینا, قرآن کہہ رہا ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچانا ہے.
امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے ادھر سے ادھر لے جانا. توجہ کیجئے گا,
امام کا کام ہے ادھر سے ادھر لانا نہیں. وہ کام تو رسول کا تھا کہ پیغام کو پہنچا دے, امام کا کام ہے ادھر سے ادھر لے جانا. جس کو میں نے عرض کیا تھا ہدایت بے امر میں, اب جلدی سے مثال دے دوں بچوں کے لیے تاکہ بات موضوع سے مرتبط رہے.
دیکھیے پہنچانا, ادھر سے لا کر کے پیغام پہنچانا ایک, بندوں کو ادھر سے ادھر لے جانا دو, یہ دو الگ الگ کام ہے نا. خوب آپ رسول سے پوچھئے, مثلا اگر مثال دوں کہ یہاں سے دبئی کا راستہ کیا ہے, تو رسول کہہ دیں گے دیکھو یہاں سے باہر نکلو, امام بارگاہ سے باہر جاؤ, رائٹ ٹرن لو, یہ چوراہے سے پھر رائٹ مڑ جانا, سیدھا اسٹریٹ دبئی. پتہ نہیں صحیح بتایا کہ نہیں, لیکن ایسا ہی ہے, کچھ ایسے ہی بتائیں گے کہ یہاں سے باہر جاؤ.
اس بتانے میں رسول کوتاہی نہیں کرے گا, توجہ کیجئے. کوئی ایک بار پوچھے, کوئی دو بار پوچھے, کوئی 10 بار پوچھے, پیغمبر بتائیں گے.
ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. تم پوچھتے چلے جاؤ پیغمبر, پوچھ کے آدھی دور جاؤ, بائیں مڑ جاؤ, پھر آؤ, پھر پوچھو, پھر بتائیں گے, پھر جاؤ, پھر کسی اور طرف چلے جاؤ, پھر آگے پوچھو, پھر بتائیں گے. یہ اس میں ذمہ داری پیغمبر کی ہے, ذرا برابر کوتاہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اراعت الطریق, راستہ دکھا دینا. پیغمبر نے دکھا دیا, کوئی جائے نہ جائے پیغمبر سے بحث ہی نہیں ہے اس کی. ایک راستہ ایک طریقہ اور ہے, آپ اسی سوال کو امام سے کیجئے کہ ہم دبئی جانا چاہتے ہیں, امام کہے گا آؤ چلو. توجہ کریں, امام کہیں گے آؤ چلو ہم تمہیں دبئی لے کے چل رہے ہیں. یہ امام کی ہدایت ہے, وہ رسول کی ہدایت تھی, ذمہ داری اتنی ہی تھی کہ راستہ صحیح بتا دیں. یہ امام کی ہدایت ہے کہ راستہ نہیں بتائیں گے مقصد تک پہنچائیں گے. توجہ کیجئے, اسے کہتے ہیں اطاعت الطریق, راستہ دکھانا. اسے کہتے ہیں ایصال المطلوب, مطلب مقصد تک پہنچا دینا. وہ ذمہ داری رسول کی ہے, یہ ذمہ داری امام کی ہے. باتوں کو مرتبط رکھیے گا تاکہ بات ضائع نہ ہونے پائے. یہ ذمہ داری امام کی ہے. تم جانا چاہتے ہو خدا تک, آؤ ہم لے کے چل لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام خود فرما رہے ہیں. زیارت جامعہ پڑھیے, سارے مطالب حل ہوتے ہیں زیارت جامعہ میں. ایسی جامع ہے, جامعہ درست کہا گیا اسے, ایسی جامع زیارت ہے. من اراد اللہ بدا بکم, جس نے بھی اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے شروع کیا. اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر اللہ تک جانا ہے آؤ ہم لے چلے, اور ہمارے علاوہ جو ہاتھ پکڑے گا گمراہ کرے گا. ہمارے علاوہ جس کو ہاتھ پکڑا دو گے گمراہ کرو گے. نہ توحید درست ہو پائے گی, نہ رسالت درست ہو پائے گی, نہ معاد کا تصور ہوگا. کہیں خدا کا جسم بنے گا, کہیں رسول اپنے جیسا بنے گا, کہیں کچھ. اے صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. عزیزوں میں جلدی جلدی بات کو طے کر رہا ہوں مراحل کو, تاکہ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں پہنچ جاؤں. وہاں تک کئی دن سے محنت کر رہا ہوں لیکن نہیں پہنچ پا رہا تھا. بالآخر نماز, چونکہ اس آیت میں بھی نماز کا ذکر ہے اور اس طرح بھی متعدد آیات اور روایات میں اس کا تذکرہ ہے. میں نے اس کے پہلے بھی نماز کی اہمیت پر دو چار فقرے کہے تھے, نہیں تکرار نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال نماز کو ادھر سے ادھر لانا, لوگوں تک پہنچانا, یہ رسول کی ذمہ داری ہے. توجہ کیجیے گا, وہاں سے یہاں نماز کو لانا یعنی نازل, لوگوں تک پہنچانا نماز کا, یہ رسول کی ذمہ داری ہے. لیکن نماز اور نمازی کا ادھر سے ادھر لے جانا یہ امام کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ ہاں بس یہاں پر میں رکوں گا جلدی سے تاکہ آج ہی جملہ ہو جائے. عزیزو, پروردگار عالم نے نماز کو واجب قرار دیا. تمام اعمال میں بنیادی چیز نماز کی حیثیت ہے. بنیادی حیثیت نماز کی ہے کہ جس کے لیے معصومین نے فرمایا ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. اعمال کی دنیا میں اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گیا, اور اگر نماز رد ہو گئی تو سب رد ہو گیا. اعمال کی دنیا میں نماز کب قبول ہوگی یہ بات الگ ہے. یہ حدیث اتنا ہی کہہ رہی ہے ان قبلت قبلا ما سوا, ان قبلت اگر یہ قبول, یہ کب قبول یہ دوسرا موضوع ہے. اس لیے کہیں سے ٹکرانا نہیں چاہیے بات کو, ٹکرانا نہیں چاہیے, بات کو سمجھنا چاہیے, الجھنا اور الجھانا نہیں چاہیے. نماز قبول تو سب قبول درست ہے اعمال کی دنیا میں, لیکن جس نے کہا ہے اس نے قضیہ شرطیہ بیان کیا نا. قضیہ شرطیہ کیا ہے؟ ان قبلت, اگر یہ قبول. تو سوال فوراً پیدا ہو, کب یہ قبول؟ یہ سوال درست ہے یا صحیح ہے, درست ہے یا درست نہیں ہے؟ کہ یہ درست ہے کہ یہ خود یہ کب قبول کا یہی تو سوال ہے. اگر اسی کو سمجھ لیا تو مسائل حل ہو جائیں گے. کہ یہ کب قبول ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کب قبول ہے، لیکن ایک امام نے اس سلسلے میں ایک بات کہی، اور وہ یہ بات یہ کہی کہ نماز بی ولائے او نماز ایست بی وضو، بے منکر علی بیگو نماز خود قضا کند، کہ ان کی ولایت کے بغیر نماز ایسی ہے جیسے بغیر وضو کی، ان کی ولایت کے بغیر نماز ایسی ہے جیسے بغیر وضو کی، علی کے منکروں سے کہو کہ نمازیں پھر سے پڑھیں، صلوات کو دے محمد اور آل محمد پر، یہ ایک امام کی گفتگو کا ترجمہ کیا کسی نے، ورنہ عجیب گفتگو ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی الکتاب انزلہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں واجب ہے، فرض ہے، کفاکم من عظیم الفخر انکم، آپ کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہے، جناب امام شافعی، جناب امام شافعی، نماز دو رکعت ہو، تین رکعت ہو، چار رکعت ہو، واجب ہو، مستحب ہو، کچھ بھی ہو، صلوات ضروری ہے تشہد میں، اگر بغیر اس کے ہے تو باطل ہے، کم از کم پروردگار عالم نے ظاہر سمجھا تو دیا، کہ خود سوچو جن کی صلوات کے بغیر نماز کافی نہ ہو ان پر ایمان کے بغیر نماز کیسے کافی ہو جائے گی، صلوات کو دے محمد اور آل محمد، اعمال کی دنیا میں نماز کی حیثیت سرداری کسی ہے، کہ ان قبلت قبل ما سواہا، خوب پروردگار عالم نے اسے کیوں رکھا، کیا میں نے کہا تھا نا کئی تقریر، تین چار تقریر پہلے، کہ آخر کیا تھا، صبح اٹھو اچھے خاصے سو رہے تھے، اٹھو اچھا کیا کر رہے ہیں، کہ جاؤ دو رکعت نماز پڑھو ایسے ایسے ایسے، اس کے بعد کہ پھر آگے سو جاؤ، مسئلہ نہیں اسے پڑھو، اے میرے مالک تجھے کچھ کیا تھا، یہ اچھا خاصا سو رہا تھا بےچارا بندے، خدا اسے اٹھا دیا تو نے جا کے پڑھے، آفس سے تھکا ماندہ آیا کہ جاؤ جا کے چار مرتبہ کھڑے ہو بیٹھو، کھڑے ہو بیٹھو، پھر آ کے کیا ہے، سینس کیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، آپ سوچیں گے نا یہ بہکی بہکی بات ہے کیسے کر رہا ہے، لیکن ہے کیوں ہے، آخر اچھا خاصا سو رہا ہے، کہ اگر تم نے زیادہ کچھ ہے تو اور تو اذان سے پہلے اٹھ جاؤ، گیارہ رکعت، گیارہ بار اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، اٹھو بیٹھو، کیوں ہے مالک، کبھی ہم نے سوچا ہے اسے، اگر کوئی نماز گفتگو کرے پہلے چیڑ ہوتی ہے پھر وہی نماز، عجیب ہے، جبکہ ہر امام نے کہا نماز، ہر امام نے کہا، کوئی ایک امام دکھا دیجئے جس نے نماز اور گفتگو نہ کی ہو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں، ہر معصوم نے کہا نماز، ہر معصوم کی زندگی میں بولڈ ہو کر کے آئی نماز، ہر معصوم چودہ میں سے، پیغمبر کی کیفیت یہ ہے نماز کی کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا پیغمبر اپنے نزدیک ترین دوستوں کو پہچانتے نہیں تھے، جب مسجد کے لیے جا رہے ہیں لگتا تھا اسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں، حدیث ہے لا یعرف صدیقا ولا حمیما، نہ کسی دوست کو پہچانتے ہیں نہ کسی قریبی کو پہچانتے ہیں جب نماز کے لیے پیغمبر جا رہے، یہ کیفیت ہے، جناب سیدہ مصلی پر آتی بدن کانپنے لگتا ہے، مدینے میں نور آ جاتا ہے، سیدہ مصلی پر آ گئی، نماز بالآخر کیوں، آخر کچھ تو اس کے پیچھے راز ہونا چاہیے، پھر نہیں کہہ پاؤں گا، جیسے پڑھنا ہو جا کر کہت اللہ امام خمینی علی مقاموں کی آداب صلات پڑھے، نماز کے آداب جو انہوں نے کتاب ہے اس کو معلوم پڑھے تو اندازہ ہوگا، میں نے نہیں پڑھی آپ پڑھیے کہ اندازہ ہوگا کہ آخر ہے کیا یہ معجون جسے پروردگار عالم نے رکھا،
اور پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا, جسے مجھے آج کہنا ہے, شاید پہنچ جاؤں وہاں تک, کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خبردار پڑھنے کا تم سے تقاضا ہم نے کیا ہی نہیں, اسے قائم کرو. اچھا, اسے قائم کرو, پڑھنے کا مانگا ہی نہیں ہم نے. کوئی قرآن میں کوئی ایک آیت میں نے نہیں دیکھی, ممکن ہو کوئی ایک آیت میں نے نہیں دیکھی جس میں کہا گیا ہو نماز پڑھو. ساری آیتوں میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو. یہ قائم کیسے کریں؟ بس آج اس پر رکوں گا, یہ قائم کیسے کریں, چونکہ بڑی یہ پتہ نہیں اسی جتنی چڑ ہوتی ہے اس گھڑی سے کہ اتنی تیز چلتی, جب یہاں بیٹھتا ہوں پتہ نہیں آپ کو بھی آپ کو الٹا لگتا ہوگا نا کہ دھیرے چلے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نماز قائم کرو. یہ قائم کیسے کریں؟ قرآن مجید نے رہنمائی کی جا بجا, قول پیغمبر کہیے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تم کسی چیز پر نہیں ہو, حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل من ربکم, جب تک تم تورات کو, انجیل کو اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کرو. کیا ہوا؟ تورات کو قائم کریں کیسے, انجیل کو قائم کریں. قائم یعنی برپا ہونا, کھڑا ہونا. انجیل قائم کریں کیسے کریں؟ وما انزل من ربکم, قرآن مجید سورہ مائدہ, وما انزل من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم کرو. پورا قرآن نازل ہوا ہے, قائم کرو. اس میں سے ایک چیز ہے مین جو نماز کی, جس کے لیے قرآن نے بار بار کہا نماز, کیسے قائم کرو, کیسے قائم کریں؟ تورات کو قائم کرو, انجیل کو قائم کرو, جو نازل ہوا ہے اسے قائم کرو. بس میرے عزیزو, میرا سوال آ گیا, اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. دیکھیے نماز میں آپ کرتے کیا ہیں اس پر غور کریں, اور نماز میں کہتے کیا ہیں. نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عمل جوانحی سے اور عمل جوارحی سے. پہلی چیز جو نماز میں ہے وہ عمل جوانحی ہے, قلبی عمل, اور دوسری چیز جو پہلی ہے وہ عمل جوارحی ہے. عمل جوانحی یعنی قلبی عمل کیا ہے؟ کا نیت. اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بےچارے جو زبان سے نیت کرتے ہیں, عجیب ہے, تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. نماز پڑھتا ہوں مغرب تھی نقل امام جماعت کے پیچھے قربت آنے, یہ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے تلفظ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آپ کہیے اسے؟ کیوں کہا, کیوں کہیں, کیوں رہے ہیں؟ کہنا کہاں لکھا ہے؟ ممکن نماز کو غلط بھی ہو جائے, چونکہ پوری نماز عربی میں ہونی چاہیے, آپ اردو میں کیسے کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس پر بھی اشکال کیا, یہ کہیں کیوں رہے ہیں آپ؟ قطوز المسائل میں تو لکھا ہوا ہے. قطوز المسائل میں کہاں لکھا ہے کہ کہو؟ قطوز المسائل میں لکھا ہے کہ سمجھو کہ کرنا کیا ہے. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو کچھ نہیں کرنا, ایک بار آ کر کے کھڑے ہوئے, جو دل میں ارادہ گزرا وہی نیت ہے. انسان دیوانہ تو نہیں ہے, ایسی گرمی میں 45-40 ٹیمپریچر میں گھر سے نکلا ہے وضو کر کے, یہ پاگل ہے, کہاں جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے. یہی نیت ہے. نیت میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے, نیت زبان کا عمل ہی نہیں ہے. کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ بےچارہ اتنی دیر تک نیت کرتے ہیں کہ امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ بھی نیت ہی نہیں کر پائے. خیر یہ وقت لگ جائے گا, میں عرض کرتا آپ کے سامنے, یہ نیت ہی نہیں کر پائے. اس نیت ہے ہی نہیں ہے, نیت جوارحی عمل ہی نہیں ہے. نیت آزو جوارح کا کام نہیں ہے, نیت جوانحی عمل ہے, یعنی دل کا کام ہے, روح کا کام ہے. روح صرف یہ ارادہ کر لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بس یہ نیت ہے. آ کر یہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر, بس نیت ہو گئی. چونکہ مغرب, اگر کوئی پوچھ لے کیا کر رہے ہو, کہ نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی؟ کہ مغرب. کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. جماعت یا فرادا؟ کا جماعت سے. اتنا متوجہ رہے, بس یہ نیت ہے. جوان ہی پہلی چیز نیت یہاں سے شروع ہوتی ہے نماز. جوار ہی میں پہلا عمل کیا ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, ہے کہ نہیں ہے؟ تکبیر سے شروع ہوتی ہے, ختم کہاں ہوتی ہے؟ سلام پر, السلام علیکم, یہاں پہ ختم ہوتی ہے. پہلا سلام مستحب, دوسرے اور تیسرے میں جس کو چاہو واجب قرار دے لو. کیا اکثر یہ تیسرا سلام پر واجب پڑتی ہے, دوسرا مستحب ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ اضافہ کرتے تو بہتر ہے, ورنہ السلام علیکم پہ ختم ہو گئی. تکبیر سے شروع ہوئی, اللہ اکبر سے السلام علیکم پہ ختم ہوئی. بیچ میں کتنی چیزیں ہیں کہ پورا سورہ الحمد ہے, پورا کوئی ایک مکمل سورہ ہے جو کہ ہمارے فقہ میں مکمل سورہ پڑھنا چاہیے. کوئی برادران اہل سنت کے فقہ میں مکمل سورہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں مکمل سورہ پڑھنا چاہیے. رکوع میں کوئی ذکر ہے, سجدے میں کوئی ذکر ہے, اسے انجام دینا ہے. تشہد میں کچھ کہنا ہے, شہادتیں دینا ہے, سلام ہے, کھڑے ہوتے وقت ایک ذکر ہے, یہی تو نماز ہے. میں زیادہ چیزوں کو بس نہیں کہوں گا, ایک بات آپ کے سامنے کہنا ہوں, باقی اسی پر سمجھ لیجئے گا. اور اگر بات غیر واضح رہے تو بھی دو دن رہے آ کر کے معلوم کر لیں. میرے عزیزوں, قائم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ پڑھنے کے معنی یہ, آگے کھڑے ہوئے اللہ اکبر, اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ذہن میں تو پتہ نہیں چلا کیا ہوا, اچانک کہا السلام علیکم, بات ختم ہو گئی. یہ ہے نماز کا پڑھنا, کہ جہاں اکثریت مسلمانوں کی تو پوری دنیا میں نماز پڑھ رہی ہے, مسلمانوں میں ہم سب شامل ہیں. اکثریت وہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے, قائم نہیں کر رہی. توجہ کیجیے, میں جو بات عرض کر رہا ہوں شاید بات واضح ہو جائے. اکثریت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے, قائم نہیں کر رہی. قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو زبان سے کہہ رہے ہو یہ قائم ہو جائے, یہ زندگی میں برپا کر لو اسے. کیسے؟ بس ایک مثال دے رہا ہوں, باقی آپ اسی پر سب سے سمجھ لیجئے گا. مثلا تم نے پہلی چیز کیا کہی نماز میں؟ کہ پہلی چیز کہی ہے اللہ اکبر. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے. اکبر کے معنی کیا ہے؟ بڑوں میں سب سے بڑا. بڑا نہیں, بڑوں میں سب سے بڑا, یعنی کچھ بڑے ہیں ان میں سب سے بڑا. اس کے معنی شرک نہیں ہے, کہ یہ ترجمہ غلط ہے. پھر کیا ہے؟ اکبر کے معنی یہ ہے, اکبر من این یوسف, اکبر من کل شئی, نہیں کہ ساری چیزوں میں بلند, ساری چیزوں میں سب سے بڑا, نہیں, کوئی آئی نہیں اس کے مقابلے میں. پھر اکبر من این یوسف, تم ذہن میں اس کی بڑائی کی تصویر اور توصیف کر سکو اس سے بھی بڑا ہے. تمہارا ذہن اس کی کبریائی کو محسوس کر سکے اس سے بھی بڑا ہے وہ. توجہ کر رہے ہیں آپ, کوئی شائب ہے نہیں ہے مقابلے میں. کہا کیا کہنا؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, ہماری تصور, ہمارے تصور سے بڑا, ہمارے خیال سے بڑا, ہمارے ذہن سے آگے, یعنی اس کی کبریائی کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے. کہا کہہ رہے ہو نا, کہاں؟ کہا جب اسے بڑا کہہ لے نا تو پھر کسی کو بڑا نہ ماننا. توجہ عزیزوں, جب اسے بڑا کہہ لینا تو پھر کسی کو بڑا نہ ماننا کائنات میں. کائنات میں کسی کی کبریائی کا اعلان نہ کرنا اس کے مقابلے میں. کائنات کو کسی کو, کائنات میں کسی کو نہ سمجھنا, کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. کتنے مسلمان ہیں ایسے اکبر کہنے والے, توجہ کیجئے, کتنے ہم میں ہیں ایسے اکبر کہنے والے. الحمدللہ رب العالمین, سورہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. کہا اسے عالمین کا پالنے والا سمجھتے ہو نا؟ کہا ہاں مالک سمجھتا ہوں. کہا پھر کسی سے توقع نہ کرنا, اس کی ربوبیت کو اپنے اندر قائم کرو, اس کی کبریائی کو اپنے اندر قائم کرو, اس کی ربوبیت کو اپنے اندر قائم کرو. کسی اور کو اس منزل پر مت محسوس کرنا. ان کے در پہ بھی جا رہے ہیں, ان کے در پر بھی جا رہے ہیں, ان سے بھی دل لگائے ہیں, ان سے بھی دل لگائے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اس کے معنی یہ ہے کہ پڑھی جا رہی ہے مگر قائم نہیں ہو رہی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پڑھی جا رہی ہے مگر قائم نہیں ہو رہی. رکوع میں جھک گئے, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, منزہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے وہ جو عظیم پروردگار ہے. کہا اس کی عظمت کا احساس ہے؟ کہاں کا, پھر کسی کو عظیم نہ ماننا کائنات میں. کھڑے ہو جاؤ, سمع اللہ لمن حمدہ. پوری باتیں نہیں کہہ پا رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, ختم کر رہا ہوں. سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ سنتا ہے حمد کو, اور جو بھی اس کے لیے کچھ کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے.
اس کے بعد سجدے میں چلے جاؤ, کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, منزہ ہے, پاک و پاکیزہ ہے, حمد اس پروردگار کی کہ جو اعلی ہے. کا اسے اعلی مانتے ہو نا؟ ہاں, کا پھر کسی کو کائنات بڑا نہ ماننا, اس کے علاوہ کسی کے علو کا کسی کے اعلان نہ کرنا کائنات میں. کتنے ہیں اس طریقے سے نماز کو قائم کرنے والے؟ کچھ ہیں کہ جو نماز کو قائم کر رہے ہیں. قائم کہاں ہوگی؟ ہم سے باہر نہیں, ہمارے اندر قائم ہوگی, ہمارے اندر قائم ہوگی. اس کی کبریائی کا تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, اس کی عظمت کا تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, اس کے علو کا تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اندر پیدا کرنا اور انسان کو اوپر لے جانا, یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. توجہ کریں, یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ یہ امام کی ذمہ داری ہے. نبی کا کام ہے ادھر سے لا کے دے دے, بتا دے اب تمہارے نفس میں کتنی بلندی پیدا ہو رہی ہے, کیسے بلند ہو رہا ہے. یہ ہم سے مطلب نہیں ہے, یہ امام کا کام ہے. چونکہ سرکار آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ, خود نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امام بھی تھے. جب بعنوان رسول نماز کو دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اور جب بعنوان امام نماز کو دے رہے ہیں تو نماز کو قائم کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, کسی کو 8 درجے پر پہنچا رہے ہیں, کسی کو 9 درجے پر پہنچا رہے ہیں, کسی کو 10 درجے پہنچا رہے ہیں, اور کوئی اتنی منزل پر آ گیا کہ اس پر توجہ نہیں ہو سکتی, اس کو امام کہا جا رہا ہے جو خود آواز دے رہا ہے, انا صلاۃ المصلین, انا صلاۃ المومن, میں ہوں مومن کی نماز. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مولا آواز دے رہے, میں ہوں مومن کی نماز. کیا مطلب؟ کہ ہم ہیں جو تمہاری نماز کو قائم کرنے والے ہیں. آج کون ہے؟ اب یہ ضروری ہے, میں نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ امام موجود ہوتا کہ نماز قائم ہو. اب یہ بات رہ گئی, انشاءاللہ کبھی ایک بار دو درس کروں گا آپ کے سامنے. ضروری ہے کہ امام ہو. آج کون ہے جو ہمارے نفوس سے رابطہ پیدا کرے گا قیام نماز کے لیے؟ وہ حضرت حجت ہیں. اور اب پیغمبر کی وہ حدیث ہے, جب پیغمبر بعنوان رسول نماز پہنچانے, آخری بات, جب پیغمبر بعنوان رسول نماز پہنچاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. اور شاید جب بعنوان امام پہنچاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, یہ عروج دینے والی ہے, یہ اوپر لے جانے والی ہے. کام کس کا ہے؟ امام کا, کہ انسان کو اوپر لے کر کے چلے, نفوس انسانی سے رابطہ کرے اور اتنا بلند کر دے کہ جہاں عقل انسانی حیران ہونے لگے. اتنا بلند کر دے جس کے اندر صلاحیت ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو امام نہ ہو لیکن اس بلندی پر پہنچ جائیں کہ عقل بشر حیران رہ جائے. اور خود معصوم زبان یہ کہے کہ انا للعباسی عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. ابو الفضل العباس کا وہ مقام ہے اللہ کے نزدیک جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے. 14 معصومین کے علاوہ سارے شہداء رشک کریں گے مقام جناب عباس پر. یہ مقام کیوں ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کبھی, یہ مقام کیوں ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ کا؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں؟ جی نہیں, مولا کائنات کے تو اور بھی بیٹے کربلا میں ہیں. اس لیے کہ ام البنین کے بیٹے ہیں, ام البنین کے بیٹے بھی کربلا میں تھے. اس لیے کربلا میں شہید ہوئے, کربلا میں سارے کے سارے شہید ہوئے. اس لیے کہ بہت بہادر تھے؟ جی نہیں, بہادری کے جوہر تو کربلا میں دکھے ہی نہیں. پھر کیا تھا کہ اتنی منزلت جناب عباس سلام اللہ علیہ کی, مجھے نہیں معلوم، مولا اپنی مصلحت کو خود جانے، خدا اپنی حکمتوں کو خود جانے، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ابو الفضل العباس کو کربلا میں جنگ نہیں کرنے دی گئی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے عباس کے تلوار کے زور پر عباس کی منزلت کو سمجھیں۔ نہیں، سوچیں اس موضوع پر کبھی میرے عزیزو، ابھی سن لیجئے، سوچیے گا کبھی، کربلا میں جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ ایسا نہیں کہ جنگ نہیں کی، جنگ کی ہے، لیکن جس طریقے سے ہر شہید جنگ کے ارادے سے نکلا ہے، ایسے جناب عباس نہیں نکلے۔ جناب علی اکبر جنگ کرنے گئے، جناب قاسم جنگ کرنے گئے، جناب زہیر جنگ کرنے گئے، جناب عباس جنگ کرنے نہیں گئے۔ دن میں کئی مرتبہ جناب عباس سلام اللہ علیہ نے حملہ کیا ہے فوج پر، وہ فوجوں کو خیمے سے دور کیا، وہ مقام اپنی جگہ، لیکن عباس ہر شہید کی طرح جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے مجھے نہیں پتا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کی وجہ سے لوگ عباس کو عباس سمجھیں، ہم جنگ نہیں کرنے دیں گے، تاکہ تمہارا ذہن متوجہ ہو کہ عباس کسی اور وجہ سے عباس ہے۔ مستقل مجلس چاہیے، بلکہ کئی مجلسیں چاہیے کہ انسان اس لفظ پر گفتگو کرے۔ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اتنا بڑا بہادر ہے عباس کہ میرے عزیزوں ہم اور آپ آج تصور نہیں کر سکتے بہادری کا جناب عباس کی۔ خود سوچیں، مولا کائنات نے کبھی کچھ مانگا نہیں، مولا کائنات نے کبھی کوئی تمنا نہیں کہ علم، ذوالفقار، ممبر، یہ وہ سب خود علی تک آیا، لیکن ایک تمنا کی، بھائی عقیل کسی ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ جو جنگجو گھرانہ ہو بہادر، تاکہ اس گھرانے کی عورت سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو فارس سے بھی بدیل ہو۔ پروردگار عالم کتنا دے گا اس علی کو جس نے پہلی بار کوئی تمنا کی؟ یقیناً پروردگار نے ایسا دیا کہ نہ اس کے پہلے کسی کو ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث ہے کہ ایسی منزلت ہے خدا کے نزدیک جس پر جمیع شہدا رش کریں گے قیامت کے دن۔ اس کے معنی عباس سے پہلے کوئی ایسا پیدا ہوا، نہ عباس کے بعد کوئی ایسا پیدا، آج تک وہ مقام ہے سرکار وفا جناب عباس کا۔ تمنا کی اور خدا نے خوب دیا، کئی موقع اور مولا کائنات نے خود ابو الفضل العباس کو فنون جنگی سکھائے ہیں۔ دست خدا علی ابن ابی طالب حیدر کرار خود سکھا رہا اپنے بیٹے کو، کس دن کے لیے مجھے نہیں پتا، کہ یہ نہ سمجھنا کہ عباس فنون جنگ سے ماہر نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ عباس میں جنگی اعتبار سے کوئی کمی ہے، اتنے فنون جنگی کا ماہر، لیکن اپنی ساری شجاعت کو اطاعت امام کے ماتحت رکھتا ہے، اطاعت امام کے ماتحت رکھتا ہے۔ شاید دو چار منٹ زیادہ ہو تو معاف کیجئے گا۔ صفین کی جنگ میں، گھمسان کی جنگ ہو رہی، ڈیڑھ سال چلی ہے صفین کی جنگ، خطرناک جنگ، مولا کائنات کی جنگ صفین ہے، جنگ جمل میں بھی جناب عباس موجود تھے، لیکن جب جنگ صفین میں عباس کھل کے سامنے آئے، لوگوں نے دیکھا کہ اس گھمسان جنگ میں مولا کائنات کی فوج سے کوئی نکلا، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی اور شمشیر لیے ہوئے گھوڑے پر تیزی سے چلا کوئی، عمر کتنی ہے جناب عباس؟ سن 26 کے پیدا ہیں، مولا کائنات سن 40 کے شہید ہیں، یعنی مولا کائنات کی شہادت پر عباس 14 سال کے ہیں۔ شابان 26 کے پیدا ہیں، مولا کائنات رمضان 40 کے ہیں، 14 سال کے ہیں جناب عباس مولا کی شہادت پر، صفین اس سے پہلے، صفین کے بعد نہروان ہے، کتنے سال کے ہیں؟ 13 سال یا کچھ کم۔ وہ کہا ایک جوان نوجوان، چونکہ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ ہے، ایسا قد ہے جناب عباس کا بچپن سے، تبھی تو عباس نام رکھا تھا۔ 13 برس کے سن میں بھی ایک جوان نظر آتا ہے عباس، عرب کے ماحول میں، کالی کے طرف سے ایک نکلا،
اور جا کر کے اس نے لشکر شام سے مبارز طلبی کی. کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ امیر شام نے ابو شعصا سے کہا کہ جا اس کا جواب دے. وہ بگڑ گیا, کہتا مجھے بھیج رہا ہے اس جوان کے مقابلے میں, میں عرب کا ایسا بہادر نہیں گیا. اپنے بیٹے کو بھیجا, دو وار رد و بدل ہوئے کہ بیٹا زمین بوس ہو گیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, دوسرا بیٹا زمین بوس ہوا. سات بیٹے تاریخ میں لکھے ہیں, مجھے تعداد سے بحث نہیں ہے کتنے بھی صحیح, لیکن سارے کے سارے کام آ گئے. خود چلا, خود چلا, جنگ ہوئی آپس میں. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ زمین پہ پڑا ہوا ہے. عباس ہے یہ, لوگ گھبرائے اس فنون جنگ کو دیکھ کر کے, اس وار کو دیکھ کر کے, کہہ رہے یہ علی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں علی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بال کالے ہیں, چہرے پہ تو نقاب ہے. کہا دیکھ نہیں رہا تلوار کا وار علی جیسا ہے, کہا سب مل کے حملہ کرو, اگر علی ہے تو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سب نے مل کر کے حملہ کیا, عباس نے گھوڑے کو اور مہمیز کیا, فوج چلائی کہ علی ہے. مولا کائنات سامنے آئے, میں نہیں میرا بیٹا عباس. اسی لیے کہتے ہیں اب تو خفا ہوا تخوفون القوم بالموت, تم ایسی قوم کو موت سے ڈراتے ہو کہ یلعبون بالموت فی الطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ, کہ جب بچپنے میں موت سے کھیل رہی تھی اس کا جوانی میں عالم کیا ہوگا. عباس 13 برس کے سن میں ایسی جنگ کر رہا ہے کہ لوگوں کو علی یاد آ رہے ہیں. سوچو جب یہ عباس 34 برس کے ہوں گے. بس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں بات کو, سمیٹ رہا ہوں. عباس جب 34 برس کے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا شجاعت کا. لیکن جتنی شجاعت جناب عباس کی بڑھی تھی اس سے کہیں زیادہ اطاعت میں اضافہ ہوا ہے. پورا دن لشکر کا علم لیے ہوئے فوجوں کو بار بار خیمے سے دور کر رہے ہیں ابو الفضل العباس. اور اسی میں وہ واقعہ ہے جو جناب زہیر نے کہا, عباس گھوڑے سوتروں میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا. زہیر دیکھ نہیں رہا, فوج بابر کے حملہ کرنے کسی بات کے سننے کا موقع نہیں ہے, لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا بغیر سنے گزر نہیں سکتا. ایسے ہی بتاؤ عباس, تو معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی؟ ایک بہادر فرزند پیدا ہو. عباس آج وہی دن ہے, ایک آگاہی لی, ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئی, ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی. آواز دی, زہیر مجھے جوش دلانے آیا. لشکر کا عالم لیے ہوئے ابو الفضل العباس ایک ایک کو میدان میں بھیجنے کی اجازت دے رہے ہیں, چونکہ سپہ سالار لشکر ہے. امام حسین سے لوگ ودا کرتے ہیں, عباس میدان میں بھیج رہے ہیں. اس ترتیب سے لڑا دیا پوری فوج کو کہ مختصر سی فوج, عصر کا وقت آنے کے قریب ہے. آخری انسان جو امام حسین سے پہلے نکلا وہ ابو الفضل العباس. عباس نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ بچا, امام حسین کے پاس آئے, کھڑے ہو گئے, سر کو جھکا لیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آواز دی, آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دے. عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو, مولا وہ لشکر کو لشکر کا بچوں نے اس مشکل کو آسان کر دیا. حسین ابن علی کیسے میدان میں بھیجے جانتے ہیں, اگر میدان میں عباس لڑنے کے ارادے سے چلا گیا تو پھر نقشہ کچھ اور ہوگا, لیکن اب روکے بھی کیسے عباس کو. بچوں کی آواز آئی, آتش آتش. امام حسین نے کہا, عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. بس یہ سننا تھا, شیر نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا. مشکلی لے کے چلے, مولا علی کے پیشانی کا بوسا دیا, ہاں تم امام حسین کی پیشانی کا بوسا دیا, ہاتھوں کو چوما, گھوڑے پر سوار ہوئے, نہر کا رخ کیا. فوجوں نے کئی مرتبہ مل کر کے فوجوں نے حملہ کیا کہ علی کے شیر کو نہر تک جانے نہ دیں, لیکن کس کی مجال ہے جو عباس کو روک لے.
تیری فوج کا اکیلا ہدف، لیکن کسی سے رک نہ سکا یہ علی کا شیر، حملہ کر کے فوج پر عباس نے اپنے آپ کو نہر میں اتار دیا، نہر القما تک پہنچا دیا اپنے آپ کو. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ابو الفضل العباس کے ایک بھی زخم آیا ہو، ایسا ماہر جنگ ہے ابو الفضل العباس کہ ابو الفضل العباس کے بدن پہ زخم نہیں ہے، بلکہ فوج پر حملہ کر کے ایک کے اوپر ایک فوج کو گراتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے عباس. ہاتھ بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے. کیوں؟ کیونکہ توجہ جنگ کی طرف ہے. تم جنگ کے میدان میں عباس کو روک لو گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنے آپ کو نہر میں اتار دیا. ادھر بچوں نے، سب بچے جمع ہوئے، کہا بچوں سنو، اب کوئی پیاس پیاس نہ کہنا، پانی لینے گئے ہیں نا. ارے مجھے بڑا بھروسہ ہے اب پانی آ جائے گا. بچے سب جمع ہوئے ہیں ایک جگہ پر، جناب عباس کو دیکھ رہے ہیں. ابو الفضل العباس حملہ کرتے ہوئے نہر کی طرف جا رہے ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں، عباس کے سامنے سے ترائی میں اتر گئے. اب نظر تو نہیں آ رہے لیکن عالم دکھائی دے رہا ہے، دور سے پیاسے بچوں نے پانی کو لہرے لیتے ہوئے دیکھا. بس ایک دوسرے رخ سے پڑھ رہا ہوں، اب نہیں پڑھ سکتا. جناب عباس نے مشک کو بھر لیا اور مشک بھر کے گھوڑے کی پشت پر مشک کو رکھا اور لے کے چلے. اب شیر کی توجہ جنگ کی طرف نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ مجھے جنگ کر کے خیمے تک پہنچنا ہے، نہیں، خیمے سے چلے تھے جنگ کر کے نہر تک جانا تھا. حملوں میں تباہ کر دیا عباس نے فوجوں کو، لیکن اب توجہ جنگ پر نہیں ہے، اب توجہ اس مشکی سے پر. اب یہ ہے کہ ہاتھ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، زخم آتے ہیں تو آ جائیں، یہ مشکی سے بچ جائے. بچوں نے عالم کو آتے ہوئے دیکھا، عالم کو آتے ہوئے دیکھا، چونکہ عالم بلند ہے. بچے دیکھ رہے ہیں عالم ایک جگہ بجا کر کے رک گیا، چچا عباس نہر تک پہنچ گئے. کچھ دیر کے بعد عالم واپس آنے لگا. میرے عزیزو، یہ عالم آج بھی جب دکھتا ہے نا تو دل کو بڑا ڈبڑا سکون ملتا ہے، بڑی ڈھارس ہوتی ہے عباس کے عالم سے. جب کوئی عباس کا عالم پکڑ کے دعا کرتا ہے نا، عجب کیفیت ہوتی ہے. یہ وہ عالم نہیں ہے جو عباس کے ہاتھوں میں تھا، اس عالم کی شبی ہے. سوچو جب اسے دیکھ کے تمہیں اتنا بھروسہ ہے. تو پیاسے بچے تو وہی عالم دیکھ رہے ہیں جو ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں ہے. بچوں کے دل بھر آیا، دل بھرا ہو گیا. دیکھو دیکھو بچوں، عالم واپس آ رہا ہے، عالم واپس آ رہا تھا. ایک مرتبہ عالم کو جھٹکا لگا، لیکن دوبارہ عالم سنبھل گیا. مقصد کے فکرے ہیں، دوبارہ کچھ دور تک علم آگے آیا، دوبارہ عالم کو جھٹکا لگا، لیکن پھر عالم بلند ہو گیا. آپ سمجھے کیا ہوا؟ جب پہلی بار جھٹکا لگا تو ایک ہاتھ کو لگا، عالم کو گرنے نہ دیا. مقتل نے لکھا، مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، عالم کو پیروں میں دبا لیا، عالم کو پیروں سے دبا لیا. سوچ رہے ہیں نا، اگر یہ عالم گر گیا تو بچوں کی آرزو ٹوٹ جائے گی، بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی. گرنے نہ دیا عالم کو، لے کر کے چلتے رہے. کچھ دیر کے بعد بچوں نے دیکھا کہ اب جو عالم کو جھٹکا لگا، اب عالم بلند نہ ہوا. امام حسین نے ایک آواز سنی، وعلیک السلام یا ابا عبد اللہ، لڑکھڑاتے ہوئے چلے، کہتے ہوئے چلے، علی کا سارا زہری. معذرت چاہ رہا رسول اللہ میرے عزیز کو پتا نہیں کون اگلے سال ہو. آئے آئے کوئی بھائی وہ منظر نہ دیکھے جو حسین ابن علی نہ دیکھا. آئے آ کر کے بیٹھے, آ کر کے بیٹھے. کچھ گفتگو ہوئی دونوں بھائیوں میں, اس کے بعد امام حسین نے عباس سے کمر کے نیچے ہاتھ کو لگایا. شیر ابھی زندہ ہے, لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں سے کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا اٹھو عباس, اٹھا تمہیں خیمے میں لے چلیں. آج تک کبھی شاید یہ پہلا موقع ہے جو امام کی بات پر بات کہی عباس نے, لیکن آج تک کبھی امام حسین کی بات پر بات نہیں کہی. عباس اٹھو خیمے میں لے چلے, لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں سے کہا مولا انی مستحیل من ابنتے کا سکینہ قد وان تو حامل ما ولا ماتے بیا ولا ماتے بے. مولا آپ کی بچی سکینہ سے شرمندہ ہوں. مولا میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا. یہ نہیں کہا کہ نہ لے جائیے, ہمت نہیں پائی کیسے گئے, بس اتنا کہا مولا میں شرمندہ ہوں. مولا نے بات کو سمجھ لیا, کہا عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے, جب تک تم زندہ رہے تم نے میری مدد کی اور اب بھی مدد کر رہے ہو. مقصد کیا تھا؟ کیسے اٹھائے گا میرا آقا میرا لاش؟ ارے میرا مولا صبح سے بہت تھکا ہوا ہے, عباس نہیں چاہ رہے کہ لاش اٹھانے کی زحمت دے مولا کو. امام حسین نے بات کو سمجھ لیا, علم لے کر کے آئے. بس ایک جملہ سن لو میرے عزیزو, جب یاد آئے تو رونے نہیں. ایک منٹ, جناب عباس کی قبر جو تہخانے میں ہے جس کے تین طرف پانی بھرا ہوا ہے, جانے والوں نے بتایا اس کا ایک گوشہ خراب ہو گیا, قبر کا ایک گوشہ ٹوٹ گیا, اس کی تعمیر کا مسئلہ آیا. سید بحر العلوم کے زمانے کا واقعہ ہے, یہ کہا گیا کہ مرجع وقت ان کی نگرانی میں قبر کی تعمیر کی جائے. ایک نہایت پاک و پاکیزہ متقی مزدور کو بلایا گیا, سید بحر العلوم اس کو, مہدی بحر العلوم اس کو لے کر کے تہخانے میں اترے. جب وہ تہخانے میں پہنچا اور اس مزدور کی نظر جناب عباس کے قبر پر پڑی, اگر تصور ہو جائے تو ہم پڑھتے پڑھتے مر جائے اور سنتے سنتے مر جائے. جیسے ہی نظر پڑی قبر پر, کبھی قبر کو دیکھتا ہے کبھی غور سے سید بحر العلوم کا چہرہ دیکھتا ہے, پھر قبر کو دیکھتا ہے. انہوں نے پوچھا کیا دیکھ رہا, کیا ہوا؟ کہا کہ سید معاف کیجئے کہ سوال کروں. کہاں پوچھو؟ کہا ہم نے اب تک مجلسوں میں یہی سنا ہے کہ ابو الفضیل عباس کا قد بہت بلند تھا. جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو اگر رکابوں پہ گھٹنے لگتے تھے گھوڑے کے گردن پر, اور اگر پیر لٹکاتے تو زمین پر. صرف اتنا پوچھنا ہے کیا یہ روایت یا یہ واقعہ غلط ہے؟ سید بحر العلوم کہتے ہیں نہیں غلط تو نہیں ہے صحیح ہے. تو اس نے پھر قبر کی طرف دیکھا, پھر یہ بتائیے قبر اتنی. ارے پھر یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آپ سمجھے کیا ہوا؟ قبر اتنی چھوٹی کیوں تھی؟ جناب عباس لہیب شہیب تھے, لاشا اتنا مخدوش کیوں ہوا؟ امام سجاد جب دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، جنازے کو جہاں سے اٹھاتے ہیں وہ ٹکڑا بدن سے الگ ہے۔ سب سے زیادہ جو لاش کربلا میں مخدوش ہوئی وہ جناب عباس کی ہے۔ اتنا لہیب شہیب لاشا اتنا مخدوش کیا ہوا؟ ارے وجہ یہ تھی کہ یہ تنہا وہ لاشا تھا جسے حسین چھوڑ کے گئے۔ جب خیمے پہنچے بہن نے پوچھا مول بھیا بھیا عباس کہاں ہے؟ کہا زینب مارے گئے۔ ارے کہا یہ تو پتا ہے کہ مارے گئے، آئے کہاں؟ اے بہن عباس وہی ہے۔ اے عزیزو علم کو لٹا دیا، بی بی عالم سے لپٹی، ادھر دشمن عباس کے لاشے پر کوئی نیزہ کوئی تلوار کوئی گرز، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا علی کی تمنا اب اس قابل رہ گئی کہ لاش اٹھائی جا سکے۔ ہائے عباس ہائے۔
ایک بہت ضروری اعلان ہے، کل شب عاشور خصوصی زیارت کرائی جائے گی پروگرام کے تقریباً اختتام کے وقت، تقریباً 11:30 کے آس پاس، جو اصل مٹی تربت امام حسین کی، تربت امام حسین کے 12 میٹر نیچے جو مٹی ہے اس کی انشاءاللہ زیارت کرائی جائے گی، جو پانی مولا عباس کی تربت کے گردش میں ہوتا ہے اس کی انشاءاللہ زیارت کرائی جائے گی، اور گنبد امام رضا، امام حسین اور غازی عباس کے کپڑے کی بھی انشاءاللہ زیارت کرائی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آخر تک شرکت کیجیے گا کل۔ یا عباس، یا عباس،
ذرا چلے آنا کہاں ہو تم میرے غازی ذرا چلے آنا کہاں ہو تم میرے غازی ذرا چلے آنا کہاں ہو تم میرے غازی ذرا چلے Oh, yeah. آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام
تیروں پہ
عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر جاتے نہیں ہے تاروں کے منہ کو چھپاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام عباس آتے ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے
مومنین کل کا اعلان پھر سے سماعت فرما لیں انشاءاللہ نماز مغرب با جماعت ہوگی اس کے بعد حدیث کے ساتھ پڑھی جائے گی پھر سوز خانی سوا آٹھ بجے مولانا صاحب زیر منبر ہوں گے 9:30 بجے سے لے کے 12:15 بجے تک ماتمداری ہوگی میں ریپیٹ کر رہا ہوں 9:30 بجے سے 12:15 بجے تک ماتمداری ہوگی اور ماتم کے اختتامی مراحل کے اندر انشاءاللہ جو مرکز امام حسین کی اصل مٹی ہے تربت امام حسین کے 12 میٹر نیچے جو مٹی ہے وہ انشاءاللہ آپ سب کو اس کی زیارت کا موقع ملے گا پلس جو پانی حضرت عباس کے تربت کے گردش کرتا ہے اس کے بھی انشاءاللہ زیارت کا موقع ملے گا اور جو گنبد امام رضا گنبد حضرت عباس اور گنبد امام حسین پہ جو پرچم ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو زیارت کرنے کا موقع ملے گا لہٰذا آپ سب سے آخر تک شرکت کی گزارش ہے متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین یا سید الوسین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم جمیع امۃ البقیع جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وانا خد برحلک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين بالأخص سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی شفاء کاملہ و عاجلہ کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ